بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام دین و دانش کے ساتھ منظور الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, ہم نماز کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. جناب جاوید احمد صاحب غامدی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. غامدی صاحب, السلام علیکم. غامدی صاحب, نماز کے حوالے سے ہم نے پچھلے دنوں مختلف موضوعات پر گفتگو کی. اس میں ہم نے اس کی تاریخ, اس کے مقصد کے حوالے سے بعض چیزوں کو ڈسکس کیا. آج ہم چاہ رہے ہیں کہ نماز کے اذکار کے حوالے سے آپ ہماری کچھ رہنمائی کیجیے گا. نماز کے اذکار کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا ایک قول میں نے پچھلے دنوں پڑھا کہ آپ نے فرمایا, خاص طور پر سورہ فاتحہ کے حوالے سے, کہ سورہ فاتحہ کی اہمیت یہ ہے کہ اگر اس کو نماز میں کسی نے نہیں پڑھا تو گویا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. تو یہ اس کی, سورہ فاتحہ کی نماز کے اندر اس قدر اہمیت, یہ اس کی کیا فضیلت ہے, آپ کیا بیان کریں گے اس میں؟
میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نماز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حصوں میں ہمیں دی ہے. انبیاء علیہ السلام کی سنت یہی چلی جا رہی ہے. ایک حصہ اعمال سے متعلق ہے, اس پر ہم کچھ گفتگو کر چکے ہیں. ایک حصے کا تعلق اذکار سے ہے. اذکار میں اہم ترین ذکر سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کی اہمیت اگر قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں تو اس سے بھی واضح ہوتی ہے, اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے بھی واضح ہوتی ہے. سورہ فاتحہ در حقیقت بعثت محمدی کی دعا ہے, یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انسانیت جو ضرورت پوری شدت کے ساتھ محسوس کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ دین کا صحیح راستہ واضح ہو جائے. یہود نے دین میں جو بدعت داخل کر دی تھیں, جس سرکشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کو بگاڑا تھا, اس کی وجہ سے ہر حساس انسان پریشان تھا. اسی طرح نصارہ نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کو منسوخ قرار دے دیا تھا اور ایک نیا دین اپنی طرف سے ایجاد کر لیا تھا, اور خاص طور پر توحید جیسے مسئلے میں ایسا ہی بہام پیدا کر دیا تھا کہ آدمی اگر صحیح بات کو جاننا چاہے تو اس کو کوئی راستہ نہیں ملتا تھا. یہ پس منظر ہے جس میں سورہ فاتحہ کے ذریعے سے گویا انسانیت نے یہ دعا کی ہے کہ پروردگار, تو ہمارا پروردگار ہے, تو سراسر رحمت ہے, تیری شفقت ابدی ہے, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد چاہتے ہیں, لیکن ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یہ سیدھا راستہ جس کی یہاں دعا کی گئی ہے, قرآن مجید در حقیقت اسی کا جواب ہے. یعنی سورہ فاتحہ کا قرآن سے بھی یہی تعلق ہے. تو نماز کے یہ دو پہلو, کہ ایک اس میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے اور دوسرے قرآن مجید کا ساتھ ملانا ضروری ہے, یہ در حقیقت اس پوری بات کو بیان کر دیتے ہیں. یعنی سورہ فاتحہ وہ دعا ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے انسانیت نے کی, اور ہم اس دعا کو دہراتے ہیں, اور اس کے بعد اس کا جو جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حصہ پڑھتے ہیں, اور گویا علامتی طور پر یہ بتا دیتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کی جو دعا کی گئی تھی یہ قرآن اس کا جواب ہے. لہٰذا اب اگر انسانیت کو سیدھا راستہ کہیں سے مل سکتا ہے تو اللہ کی اس کتابی سے مل سکتا ہے. تو دونوں کی اہمیت ہے, لیکن ظاہر ہے سورہ فاتحہ چونکہ دعا ہے, نماز دعا ہے, مناجات ہے, تسبیح ہے, تحمید ہے, ان سارے تقاضوں کو یہ سورہ پورا کر دیتی ہے, اور قرآن مجید کے تعلق کو بھی واضح کرتی ہے. تو اس وجہ سے اس کی اہمیت غیر معمولی.
اہدنا الصراط المستقیم, یعنی پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا, اس سے مراد قرآن مجید ہے آپ نے جیسے فرمایا؟
جواب میں قرآن نازل ہوا تو ظاہر ہے کہ وہی سیدھا راستہ,
یعنی اس کے اندر جو شریعت, جو حکمت, جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ ہمارے لیے اصل میں سیدھا راستہ,
وہ ہمارے لیے سیدھا راستہ ہے. یعنی انسانیت کو جو اس وقت مشکل درپیش تھی وہ اس پوری کی پوری سورہ میں بیان ہو گئی ہے. وہ اگر آپ اگلی آیت کو پڑھیں تو واضح ہوتی ہے کہ پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یہ راستہ ان لوگوں کا نہیں ہونا چاہیے جو گمراہ ہو گئے ہیں, نہ ان لوگوں کا ہونا چاہیے جن پر تیرا غضب ہوا ہے. اس میں اگرچہ کسی کا نام تو نہیں لیا گیا, لیکن صاف اشارہ ہے نصارہ کی طرف اور یہود کی طرف. دونوں کے بارے میں قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے خدا کے, یہ صورتحال ہے جس میں اس وقت انسانیت گرفتار تھی, تو انسانیت کی دعا ہے, اور اس طرح یہ بعثت محمدی کی دعا بن جاتی ہے. گویا انسانیت نے چاہا کہ اللہ کے پیغمبر کی طرف سے ان پر صحیح بات واضح کی جائے, اللہ نے اپنے پیغمبر کو مبعوث کیا, اس کی زبان پر اپنا کلام جاری کیا, وہ قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس موجود.
مالک یوم الدین, یعنی روز جزا کے دن کا مالک. تو روز جزا کا دن ظاہر ہے کہ ایک دن آنا ہے, اس پہلو سے نماز کیا تربیت کرتی ہے؟
کہ سورہ فاتحہ میں در حقیقت انسان کے تمام عقائد بیان ہو گئے ہیں. یہ بات بیان ہو گئی ہے کہ اللہ اس پر کائنات کا پروردگار ہے. یہ بات بیان ہو گئی ہے کہ انسان کا اس کے ساتھ تعلق شکر گزاری کا ہونا چاہیے, یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی ہے, زندگی کے لوازم عطا فرمائے ہیں, حیات ابدی کی نوید سنائی ہے, جنت کی بشارت دی ہے. تو اس لحاظ سے انسان کا وہ منم حقیقی ہے. انسان وجود میں اس کے اذن سے آیا ہے، اس کی حقیقت اس کا ایک قول، اس کا ایک کلمہ ہے، اور انسان کو اس نے ابدی زندگی بخشی ہے تو اس کی عین عنایت ہے، اس لیے کہ انسان کا کوئی حق اس پر قائم نہیں ہوتا تھا۔ تو اس سے جو تعلق انسان کا اپنے پروردگار کے ساتھ پیدا ہونا چاہیے وہ شکر کا تعلق ہے۔ یہ سورہ اس تعلق کو بیان کرتی ہے، پھر یہ بتاتی ہے کہ اس کائنات کے پروردگار کی عمومی صفات کیا ہے، اس کے لیے رحمان اور رحیم کے تصور کو واضح کرتی ہے، اور پھر انسان کو یہ سہارا دیتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ اس دنیا کو بنانے والا ہے، بلکہ جو جزا و سزا کا اور بدلے کا دن آنے والا ہے اس کا بھی تنہا مالک وہی ہوگا، اس میں کسی اور کے لیے کوئی یارائے کلام نہیں ہوگا اور نہ کسی اور کا سہارا کسی کے کام آ سکتا ہے۔
اچھا، آپ نے پچھلی کسی نشست میں فرمایا تھا کہ اسلام جو ہے اس کا مقصد، اس کا منشا یہ ہے کہ انسان کے لیے آخرت کو مسئلہ بنا دیا جائے، تو انسان کو مسئلہ بنا دینا کیا اس کے معنی ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں انسان آخرت کو ایک حقیقت کے طور پر مان کر جیے۔ اگر دنیا کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ہر لحاظ سے انسان کو مشغول کرتی ہے، یعنی کچھ چیزیں اس میں ضرورت کی حیثیت سے انسان کا ہدف بن جاتی ہیں، اور بعض اوقات وہ ان ضروریات ہی کو پورا کرنے میں اپنی ساری قوت اور اپنی ساری صلاحیت کھپا دیتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق تعیشات سے ہے۔ اس وقت بھی اگر آپ دنیا پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں تو انسان اس پر راضی نہیں ہوا کہ وہ خدا کی زمین پر صرف ضروریات پوری کر لے، اس نے اس سے آگے بڑھ کر اس دنیا کے اندر سے عیش برآمد کرنے کی کوشش کی ہے۔ علامہ اقبال نے مغرب پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ڈھونڈ رہا ہے فرنگ ایشے جہاں کا دوام، وائے تمنائے خام، وائے تمنائے خام۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی جو نئی تہذیب ہے اس نے اس دنیا کے عیش کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں دوام تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، اور صرف ضروریات پر کنایت نہیں کی بلکہ آگے بڑھ کر تعیشات کو اپنا ہدف بنایا ہے۔ یہ جو اس وقت گلوبل وارمنگ کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اگر آپ غور کریں تو یہ اس کا لازم، انسان نے جب ضرورت سے زیادہ چاہا ہے تو اس کی قیمت بھی اس کو دینی پڑی ہے۔ اتنا الجھ جاتا ہے انسان اس دنیا میں۔ اپنی اگر انفرادی زندگی کہیے تو تہذیبی معاملہ ہے، انفرادی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہر آدمی بالکل کولو کے بیل کی طرح اپنی ضروریات کے لیے جتا ہوا ہوتا ہے، وہ پوری ہو جاتی ہیں تو پھر آدمی تعیشات کو حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں وہ خدا فراموش بھی ہوتا ہے، خود فراموش بھی ہوتا ہے۔ اس کو یہ یاد دلانا کہ ایک دن موت آنے والی ہے اور اس موت کے بعد اصل زندگی شروع ہونے والی ہے، یہ چیز ہے کہ جس کو اگر آپ یاد دلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر انسان اس دنیا میں جیتا ہے، لیکن اس کا اصلی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنی آخرت کو کسی حال میں کھوٹا نہیں کرنا۔ یہ چیز ہے جو انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا اصلی ہدف ہے، اسی لیے ان کا تعارف یہ کرایا جاتا ہے کہ وہ مبشرین و منذرین ہوتے ہیں، یعنی بشارت دینے آتے ہیں، خبردار کرنے آتے ہیں۔ بشارت اس بات کی کہ اگر صحیح راستہ اختیار کرو گے تو جنت تمہاری منتظر ہے، اور خبردار اس معاملے میں کہ اگر غلط راستہ اختیار کرو گے تو اس کے کچھ نتائج نکلیں گے جو بہت خوفناک بھی ہو سکتے ہیں۔
اچھا، آخرت کو تو مسئلہ بنا لینا چاہیے، لیکن جس کو روٹی کا مسئلہ پڑا ہوا ہے، اس کا روزگار پورا نہیں ہو رہا، بچے اس کے صحت کی ضرورت پوری نہیں ان کی ہو رہی، تعلیم کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، تو اس کے تو حواس پر، اس کے ذہن پر ہر وقت جو ہے وہ یہی چیز چھائی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ کیسے، یعنی کیا آپ سجیسٹ کریں گے اس طرح کے بندے کے لیے کہ وہ دعا کرے، مناجات کرے، کیسے آخرت کو اپنا مسئلہ بنائے؟
یہ بات یہ ہے کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ امتحان کر رہے ہیں، یہ امتحان بعض اوقات بڑا سخت ہو جاتا ہے، دونوں پہلوؤں سے ہوتا ہے، یہ صبر کا بھی ہوتا ہے، شکر کا بھی ہوتا ہے۔ اس طرح کا بندہ جو اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہو جاتا ہے، اس کو ظاہر ہے اللہ نے صبر کے امتحان میں مبتلا کر دیا ہے، تو اگر وہ ایک صابر شاکر بندے کی حیثیت سے زندگی بسر کرتا ہے اور اپنی جد و جہد میں اس چیز کو ہمیشہ پیش نظر رکھتا ہے کہ اگر اس میں کوئی ناکامی بھی ہو رہی ہے تو اللہ اس کی قیامت میں تلافی کر دے گا، تو یہ چیز اس کے لیے ایمان، ازدیاد، آخرت میں جینے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت کچھ اللہ تعالیٰ دے تبھی انسان آخرت کو یاد رکھتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آخرت کو یاد رکھنے کے لیے صرف انسان کے ارادے کی صحت کی ضرورت ہوتی ہے، جب اس کا ارادہ درست ہو جاتا ہے تو پھر اس کو مزدوری کرتے ہوئے بھی آخرت یاد ہوتی ہے، اس کو اپنے بچوں کے لیے پیٹ پالنے کا بندوبست کرتے ہوئے بھی آخرت یاد ہوتی ہے، پھر وہ انتہائی مشقت میں بھی خدا کو سامنے رکھتا ہے۔ آخرت کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نازک سے نازک اور مشکل سے مشکل حالات میں بھی انسان اخلاقی حدود کی خلاف ورزی نہ کرے۔
ہاں صاحب، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ناظرین بریک کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ اس پروگرام میں واپس آتے ہیں۔ ناظرین پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہم بھی سب، فجر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اسی طرح مغرب کی نماز ہے، یہ وہ نمازیں ہیں کہ قرات ہے، وہ با آواز بلند ہوتی ہے، جہری ہوتی ہے، کچھ نمازیں ہیں یعنی دو نمازیں جو باقی ہیں عصر کی اور ظہر کی، ان میں کم آواز میں یا ہم آواز بلند قرات نہیں کرتے، تو کیا حکمت اس میں ملحوظ رکھی گئی ہے کہ کچھ نمازیں جہری ہیں کچھ سری ہیں؟
انسان ایک جمالیاتی احساس رکھنے والی مخلوق ہے، دن زندگی کے ہنگاموں کی جگہ ہے، اس میں انسان اپنے معاش کی جدوجہد کرتا ہے، اس کے دوران میں آپ نکلتے ہیں، آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نماز پڑھتے ہیں، تو اس ہنگامے میں تلاوت بلند آواز سے نہیں کی جاتی، آپ اپنے دل میں پڑھ لیتے ہیں۔ آپ اگر کوئی غزل سننے کی مجلس منعقد کرتے ہیں، شعر و شاعری کی کوئی مجلس منعقد کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی مناسب وقت کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ محض بات سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، کوئی تشبیہ دینا مقصود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو آپ پڑھتے ہیں تو اس سے بھی مقصود یہ ہوتا ہے کہ فضا میں اس کا ایک رنگ اور آہنگ نمایاں ہو، آپ اچھی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے اندر غنا ہونا چاہیے، آپ جب اسے پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھی آواز کے ساتھ پڑھیں، جس طریقے سے سیدنا داؤد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زبور کے مضامیر اس طرح پڑھتے تھے کہ پرندے بھی ان کی آواز میں اپنی آواز ملا دیتے تھے۔ تو قرآن کو بھی اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے اور صحیح ادب کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تو قدیم تمدن میں تو یہ صورت نہیں تھی جو اب پیدا ہو گئی ہے، اس میں فجر کا وقت، مغرب کا وقت، عشاء کا وقت، بڑی خاموشی کا وقت ہوتا تھا، تو اس وجہ سے ان اوقات میں تلاوت بلند آواز سے کرنے کا طریقہ ایک سنت کے طور پر قائم کیا گیا۔ تو دن کے